फैज़ान रमज़ान के साथ एक बार फिर हाजिर हैं और मेरे साथ शरीक हैं अफशां मलिक, और हम दोनों मिलके इस फैज़ान को समझने के, इसको आम करने की कोशिश में हैं। और इस वक्त मुल्क के दो जय्यद उलमा हमारे साथ शरीक हैं, जिनकी मदद से हम रमज़ान की तारीख, इसके फ़िक्र और फ़लसफे को समझने की कोशिश करेंगे। उनके तारफ़ से हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं अलामा मोहम्मद अमीन शहीदी साहब। आप दीन के एक जय्यद आलिम हैं, एक स्कॉलर हैं, बहुत सारी तहकीकी और तशरीफी कामों में आप मसरूफ़ रहते हैं, और सोसाइटी के अंदर दीन की दावत और तबलीग के हवाले से आप बहुत मसरूफ़ रहते हैं। हमारे दूसरे मेहमान डॉक्टर मोहम्मद खालिद मसूद साहब, आप इस्लामी फ़िक्ह के एक बहुत मारूफ स्कॉलर हैं, बहुत सारी तसानीफ़ हैं आपकी, इदारा तहकीकात इस्लामी की आप डायरेक्टर जनरल हैं, और इससे पहले इस्लामी नजाती कौंसिल के आप चेयरमैन रह चुके हैं। बहुत सारी आपकी तसानीफ़ हैं और दुनिया में इस्लामी फ़िक्ह पर आपको अथॉरिटी समझा जाता है। अलामा साहब, आपसे गुफ्तगू हम शुरू करेंगे। जब हमने इस प्रोग्राम का आगाज़ किया तो सूरह बकरा की एक आयत मैंने तिलावत की थी, जिसमें अल्लाह ने यह बताया कि ये एक कदीम सी इबादत है जो चली आ रही है, मुसलमानों में भी राइज हुई है, कि पहले से भी उम्मतों में फ़र्ज रही है। अब जब हम मुताला करते हैं सोशियोलॉजी का, मुख्तलिफ उलूम का और फिर पुराने सहाइफ का, तो मालूम होता है कि ये हर कौम के अंदर, हर मजहब के अंदर किसी न किसी सूरत में रोज़े की एक रवायत मौजूद है। लेकिन जब रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद की आयत सुनाई तो इस तरह का कोई इल्मी पस मंजर उनके सामने नहीं था। लेकिन आपने लोगों को बताया, अरब के अंदर भी क्या रोज़े का कोई तसव्वुर मौजूद था? और ये जो रोज़े की फर्जियत है, मालूम ये होता है कि मजहब का कोई तसव्वुर इससे बेगाना नहीं रहा कभी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको और आपके तमाम नाज़रीन को इस मुबारक और मुकद्दस महीने की आमद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। चूँकि हकीकत यह है कि ये महीना बाकी तमाम महीनों पर उसी तरह से बरतरी रखता है जिस तरह से सितारों पर सूरज और चांद बरती रखते हैं।
सही।
जहाँ तक रमज़ान मुबारक के रोज़ों का और गुज़श्ता उम्मतों में और गुज़श्ता कौमों में इस रिवायत का या इबादत का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं। खुद कुरान करीम ने बताया, कमा कुतिबा अल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह से तुमसे पहले की उम्मतों पर यह फ़र्ज़ किया गया था। रोज़ा बहरहाल सिर्फ भूख नहीं है बल्कि तरबियत इंसानी का बेहतरीन जरिया भी है। आपने चूँकि एंट्रो से पहले जब हम गुफ्तगू कर रहे थे, आपने फरमाया था कि हम फलसफे रमज़ान पर ज़्यादा हमारी ख्वाहिश होगी, और हकीकत भी यही है कि रोज़ा तो हर साल हम रखते हैं, लेकिन कितना हम उसके फलसफे पर और उसके अहदाफ पर तवज्जो देते हैं। लअल्लकुम तत्तकून ने खुद हमें ये बता दिया कि इसका मतलब यह है कि आप रोज़ा रखने के बाद मुत्तकी हो जाएं और पाकीज़ा हो जाएं। दूसरे लफ्ज़ों में, रोज़ा आपके दरून और आपके बातिन की पाकीज़गी के एक एक्सरसाइज की अलामत है, या ये कहें कि उसके ज़रिए से आप अपने बातिन को नूरानी करते हैं और ज़ुल्मतों से, कदूरतों से पाक करते हैं। इंसान मिन हैसे इंसान हर दौर में हमेशा इन इब्तलाआत का शिकार रहा है, जिसके नतीजे में उसका दिल, उसके बातिन की सूरत ख़राब होती रहे, और अल्लाह से जब वो तवस्सुल करे, अल्लाह की बारगाह में जाए, तो उस बातिन की तथहीर के लिए जाए। दुआ उसी का एक जरिया है और उसका हिस्सा है। इसीलिए रमज़ान मुबारक के इस महीने को, या इससे पहले की उम्मतों में भी और इस्लाम में भी, इसलिए ज़रूरी करार दिया गया कि साल भर की कदूरतों को पाक करने का एक ज़रिया और बेहतरीन ज़रिया ये महीना है। अब इसमें दो चीज़ें बड़ी अहम हैं, एक खुद भूख और दूसरी इताअत।
अच्छा, ये बड़ी आम बात आप कह रहे हैं और मैं चाहता हूँ उसकी थोड़ी सी हम मज़ीद वजाहत करें। लेकिन अफशा, आप भी इस पर गुफ्तगू कर रही थी थोड़ी देर पहले कि ये जो भूख भी है, अफलास है, और फिर रोज़ा भी है, ये जो एक सूरत हाल तजाद सा है।
मैं ये आपसे सवाल करना चाह रही हूँ कि जैसा कि हम रोज़े की हालत में होते हैं, क्योंकि लोग समझते हैं कि शायद हम भूखे हैं सुबह से लेकर शाम तक, तो शायद हमारी रोज़े की इबादत कबूल हो गई है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम पे फ़र्ज़ की गई हैं, इसके साथ साथ ही कि रोज़े में और किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है, क्योंकि रोज़े की हालत में भी अगर हम झूठ बोलेंगे, गीबत करेंगे, और जैसा कि हम कहते हैं कि रोज़ों में रमज़ान के महीना शुरू होते ही शैतान जकड़ दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे वाक़ात आते हैं सामने जिनमें जैसे आप तख़रीबकारी देख लेते हैं, लोगों एक दूसरे को नुकसान पहुँचा रहे हैं, और ख़ास में बेसब्री का बड़ा मुजाहरा होता है। जैसे कहते हैं जी फलाने का रोज़ा है इसलिए उससे गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, ये क्या रुझानात हैं जो रोज़े की?
दोस्तों, सबसे हम जानते हैं इस पर कि रोज़े के दिनों में, आज ही मसलन हम खबरें देख रहे थे कि ग्वादर में एक तकशीबकारी का वाक़या हुआ, پھر ہم نے رات کو خبر سنی شکارپور میں
رمضان کے شروع ہوتے ہی میں لڑائی ان واقعات کا،
تو رمضان بھی آ گیا، شیطان بھی جکڑ دیے گئے، تو یہ برائیاں کہاں سے آ رہی ہیں نرسا؟
نہیں، برائی تو موجود رہتی ہے. اصل میں اسلام کا جو خاصہ ہے کہ پہلی جو ریلیجس ٹریڈیشنز یا دینی جو تمدن تھے ان میں دین اور دنیا میں فرق کیا جاتا تھا، تو اس کی ہمارے تصورات میں ابھی تک وہ باقی ہے. لیکن اسلام میں دین اور دنیا کو اکٹھا کیا گیا ہے. حقوق اللہ، حقوق العباد ایک دوسرے سے وابستہ ہیں، حقوق و فرائض ایک دوسرے سے وابستہ ہیں، عبادات و معاملات ایک دوسرے سے وابستہ ہیں. میرے خیال میں اگر میں عرض کروں تو عبادات تربیت ہیں.
صحیح،
عبادات تربیت ہیں، جبکہ دوسرے مذاہب میں عبادات کو اصل یا ہدف سمجھ لیا گیا. عبادات تربیت ہیں تاکہ آپ معاملات میں بہتر ہو سکیں. قرآن مجید میں آپ جتنی دفعہ بھی دیکھیں گے عبادات کا جہاں بھی ذکر ہے وہاں اس کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے اس کو معاشرے کے مسائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. نماز ہے کہ نیکی وہ برائی سے بچاتی ہے، روزے کے بارے میں کہا گیا
تقویٰ پیدا کرتا.
تو میرا خیال ہے جو روزہ ہے، جو عربی میں صوم رک جانا، وہ ایک طرح سے ان تمام عبادات میں خاص طور پر ایک عبادت ہے جس میں اگر آپ غور کریں باقی میں کسی نہ کسی طرح لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے، لوگوں کے سامنے آپ کر رہے ہیں، اس میں آپ خالصتاً اللہ کے ساتھ آپ کا رابطہ ہو جاتا ہے. تو اس کی جو تربیت ہے، اگر واقعی وہ اس میں تربیت میں ہم شامل ہو جائیں اور اس کو دیکھیں، تو یہ دین کا یا مذہب کا جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ خالصتاً اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، تو وہ روزہ خاص طور پر وہ ہے جس میں انسان اس کو ایکسپیرینس کرتا ہے، اس کا تجربہ ہوتا ہے.
جو روایت میں بھی آتا ہے الصوم لی وعنائزی بھی،
اسی لیے قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو یعنی دو طرح سے حدیث روایت ہوئی ہے کہ میں اس کا بدلہ دوں گا یا میں اس کا بدلہ ہوں. تو اصل میں جو روزے میں جو تربیت ہوتی ہے کہ باوجود اس کے کہ اس کو تنہائی میں وہ سارے مواقع حاصل ہیں یا ایسے مواقع اس کو ایسی صورت میں حاصل ہیں کہ وہ کر سکتا ہے، لیکن وہ خود اس سے رکا ہوا ہے. کس لیے؟
یہ اس کے اندر جو داخلی نظام ہوتا
نظام ہے.
لیکن ڈاکٹر صاحب، ابھی اس سوال کا جواب رہتا ہے کہ شیاطین بند ہو جاتے ہیں تو برائی کہاں سے آتی ہے، اس پہ ہم آپ سے جانیں گے. لیکن اس سے پہلے ہم کو جانا ہے کمرشل بریک پہ، حاضر ہوتے ہیں تھوڑی دیر میں. فیضان پاکستان خصوصی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور یہ نشریات آپ کے سامنے پیش ہو رہی ہیں یو فون کے تعاون سے. علماء کے ساتھ ہم گفتگو کر رہے تھے رمضان کے فکر و فلسفے پہ. ڈاکٹر خالد منصور صاحب، سوال جو افشاں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ روایات میں جس طرح کے آتا ہے کہ رمضان میں شیطان کو بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں، صحیح روایتوں میں یہ بات آئی ہے، اور ہم عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ برائی کا ماخذ شیطان ہے، تو شیطان اگر قید ہے تو اس کے باوجود پھر سوسائٹی میں جرائم کیوں ہوتے ہیں؟ یہ سب کچھ کیوں وہ جاری ہے؟ اخلاقی عیوب ہمارے اندر اسی طرح سے موجود رہتے ہیں. تو اگر وہ جو ترغیب دلانے والا ہے وہ قید ہے، تو پھر یہ برائی کہاں سے جنم لے رہی؟
اب پہلے تو اس پہ بات ہونی چاہیے کہ چونکہ ہم اس دور میں رہ رہے ہیں جس میں ہم لفظ کو لفظی طور پر لیتے ہیں، پہلے یہ مسئلہ نہیں تھا. یہ سب مطلب جیسے شیطان جکڑا گیا ہے یا شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، اس کو کئی معنوں میں لیا جا سکتا ہے. ایک تو یہ کہ لٹرلی ایسا ہی ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ ایک روحانی استعارے انداز میں بتایا گیا ہے کہ اس میں آپ کو مواقع نیکی کے زیادہ ہیں، اور تیسرا یہ بھی ہے کہ آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اب یہ ماحول ایسا ہے کہ اس میں آپ اپنے شیطانوں کو بند کر دیں، اور وہ شیطان آپ کے اندر ہے. اور جو شیطان
نفس کی بات کر رہے ہیں،
نفس کی بات ہے کہ چونکہ آپ کی پوری تربیت اس بات پہ ہو رہی ہے کہ جو چیزیں آپ کے جن کے بغیر آپ رہ نہیں سکتے ان پر آپ کو قابو کرنا سکھایا جا رہا ہے، اور ایک لمبے وقفے کے ساتھ آپ کو یہ تربیت دی جا رہی ہے. تو مقصد اس کا یہ تھا کہ کم از کم اس وقت میں آپ اپنے نفس پہ اتنا قابو رکھیں کہ کسی قسم کا وسوسہ اپنے اندر سے یا باہر سے آپ کو کسی برائی پہ مبنی انگیختہ نہ کرے. لیکن مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ یہ ہمیں غور کرنے کے لیے اور آئندہ کے لیے، اس کو یہ نہیں کہ ہم سمجھیں کہ اب یہ سب مکمل ہو گیا، بلکہ یہ کہ چونکہ برائی ہمیشہ موجود رہتی ہے چاہے وہ رمضان کا مہینہ ہو یا دوسرا ہو، تو ہمیں اس میں یہ غور کرنا چاہیے کہ جس طرح ہم ایک تھوڑے عرصے کے لیے اپنے آپ پر قابو پا سکتے ہیں، اسی طرح معاشرے میں بھی ہم ایک ایسا نظام قائم کر سکتے ہیں جس میں برائیوں کو قابو پایا جا سکے,
جی جی, اور نیکی دوستی کی طرف مبنی ہو. دراصل اس کو ہم ایسے بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ برائی کا ایک ماخذ تو خارج میں ہے, شیطان جس کو ہم کہتے ہیں, ایک تو ہمارے اندر ہے. فالحمہا فجورہا وتقواہا, وہ فجور کا ایک ماخذ ہمارے اندر بھی ہے
جو داخلی طور پہ متاثر
کرتا ہے, وہ تو مرتا نہیں ہے, اس کو تو مارنے کے لیے ہمیں خود محنت کرنی پڑے گی.
اس میں خاص طور پہ یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ علم یا احساس کہ یہ چیز بری ہے یا اچھی ہے, یہ تو لازمن موجود ہے. یعنی جس وقت رشوت دے رہا ہوتا ہے یا بےمانی کر رہا ہوتا ہے,
خود کو معلوم ہوتا ہے کہ غلط کام ہو رہا ہے,
روزہ اسی سے بچنے کی ایکسرسائز کا نام
جی ایکسرسائز ہے. ہوتا تو یہ کہ میں صبح ہی مثلاً گیا تو دکان میں پوری بات ہو رہی تھی کہ جی مہنگائی اتنی ہے, اور یہ جب میری باری آئی تو انہوں نے قیمت جو ہے نا پچھلے ہفتے سے ڈیڑھ گنا وصول کی.
ڈاکٹر صاحب یہ بڑا اہم سوال ہے, میرا خیال ہے ان سے پوچھنا چاہیے علامہ صاحب سے,
کہ جو آج کل دیکھتے ہیں بلکہ شروع سے ہوتا آ رہا ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ افطار پہ کچھ اہتمام کرے, جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کی بھی اور جو افورڈ کر سکتے ہیں ان کی بھی, لیکن قیمتیں اچانک سے بڑھ جاتی ہیں رمضان شروع ہوتے ہی. کچھ لوگ ذخیرہ اندوزی کر کے رکھتے ہیں تاکہ رمضان میں قیمتیں بڑھا کر وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں, یہ کیا برائی کا
آج بڑھ جاتا ہے؟ میں اپنا تجربہ بتاتا ہوں, میری بیوی مجھے بتا رہی تھی کہ دھنیا جو ریڑھی والا مفت میں دیتا تھا سبزی کے ساتھ,
آج 20 روپے کا بیچ,
50 روپے کا بیچ رہے, 40 روپے کا, اس سے کم وہ نہیں دے رہا چند پتے, یہ کیوں ہو جاتا ہے؟
اس پہ علامہ صاحب روشنی ڈالیں گے. میں اس پہ کل ایک بات ہوئی تھی تو میں نے کہا تھا کہ ہم کفار کو برا کہتے ہیں اور ان کے وہ ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, ساری برائیاں ان میں ہیں, لیکن جب کرسمس لگتی ہے تو ان کے یہاں سستے بازار لگتے ہیں. اور بلکہ اب تو یہ ہے کہ لندن میں بعض دکانوں پہ رمضان میں اور عید کے موقع پر خاصی سیل لگتی ہے خاص طور پر.
اس کو اس اینگل سے
اگر آپ مجھے اجازت دیں تھوڑا سا, میں آپ سے بھی چونکہ ہم جاننا چاہتے ہیں, لیکن ہمارے پاس ایک رپورٹ بھی ہے اس وقت یوٹیلیٹی سٹورز کے بارے میں,
یوٹیلیٹی سٹورز کے رمضان پیکج کے حوالے سے جو سعدیہ عباسی پیش کر رہی ہیں.
فیضان رمضان کا یہ سلسلہ جاری ہے, علماء سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. ابھی آپ نے ایک پیکج دیکھا آج کی حکومت نے یوٹیلیٹی سٹورز پہ چیزوں کو سستا کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں, لیکن ہمارا عمومی مشاہدہ علامہ صاحب یہی ہے جو سوال میں نے پہلے آپ کی خدمت میں رکھا کہ چیزوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں, دکاندار تاجر جو ہے وہ زیادہ نفع کمانے کی طرف مائل ہو جاتا ہے, اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ ممالک وہ معاشرے جن کو مسلمان نہیں کہتے وہ تو اپنے مسیحیت کے اعتبار سے اپنے تہواروں کے موقع پر چیزیں سستی کر دیتے ہیں, ہم مہنگی کر دیتے ہیں, وہ جو کیریکٹر اسلامی کی کمی ہے کیوں ہوتا ہے ایسا ہمارے ساتھ؟
میں عرض کر رہا تھا پہلے بھی کہ اس کو دو حوالوں سے دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک یہ کہ کسی معاشرے میں جب قانون پر عمل درآمد سست ہو یا نہ ہو تو پھر ظاہر ہے کرپشن کو پنپنے کا موقع ملتا ہے. صحیح. اس میں بڑا کرپ اپنے حساب سے اور چھوٹا کرپٹ انسان اپنے حساب سے اپنا اپنا کردار نبھاتا ہے.
حسب توفیق
بالکل. پاکستان میں اگر ایسا ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ قانون کی عمل درآمد قانون پر وہ نظر نہیں آتی ہے. اگر قانون پر عمل کیا جائے, پرائسز معین کیے جائیں اور اس سے اگر کوئی تجاوز کرتا ہے تو اس کو سزا دی جائے, تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اس چیز کو لوگ آگے بڑھا سکیں؟ دوسرا کلچر دیکھیں, مغرب میں
میرے اندر یہ احساس کہ میرے مسلمان بھائی ہیں میں ان کے لیے آسانی پیدا کروں, میں تاجر ہوں تو ان کے لیے آسانی.
ان الانسان لا یطغى ان رآه استغنى, قرآن کہتا ہے کہ انسان جیسے جیسے اپنے آپ کو مستغنی محسوس کرتا ہے ویسے ویسے وہ تجاوز کی طرف مائل ہوتا چلا جاتا ہے,
حوث بڑھتی چلی جاتی ہے.
اس لیے اس کو روکنے کے لیے رمضان آیا ہے. رمضان یعنی انسان کے اندر کی تبدیلی. آپ مغرب کی مثال دیتے ہیں, مغرب میں بھی اگر قانون پر عمل درآمد کو آپ ایک مہینے کے لیے ترک کر دیں تو آپ دیکھیں گے کیسے بڑے بڑے طوفان وہاں پر آتے ہیں. بڑی مثالیں وہاں پر موجود ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ قانون پر عمل کرتے ہیں اور قانون پر عمل درآمد کے پیچھے ایک ول ہو, ایک پاور ہو, تو اس کے نتیجے میں ایک نیا کلچر ڈیولپ ہوتا ہے. یعنی اس کو دو حوالوں سے دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک یہ کہ ہم قانون پر عمل درآمد کریں, دوسرا یہ کہ اپنے کلچر کو اس طرح سے آگے بڑھائیں کہ لوگوں کے مزاج کا حصہ
بن جائے. بالکل, یہ جو بات آپ, اس پہ بھی ہم آپ سے تھوڑا سا جانیں گے, لیکن اس سے پہلے ہمیں جاننا ہے, کمرشل بریک کے لیے حاضر ہوتے ہیں تھوڑی دیر میں. فیضان رمضان کے ساتھ ایک بار پھر خوش آمدید. گفتگو ہم کر رہے تھے کہ رمضان کے دنوں میں وہ کیا تہذیب ہے جو پیدا ہونی چاہیے اور جس کی کمی کا ہم سب رونا روتے ہیں. علامہ صاحب آپ سے ہم پوچھ رہے تھے کہ وہ کلچر ڈیولپ نہیں ہوتا, اور ہم ذکر کر رہے تھے کہ بعض محاصر معاشروں میں اس طرح کا کلچر موجود ہے, ہمارے یہاں نہیں ہوتا. یعنی اسلام ظاہر ہے کہ دین بھی ہے, مذہب بھی ہے, ایک تہذیب بھی ہے, تو رمضان جس کلچر کو پیدا کرنا چاہتا ہے, ہم کیسے کیا کریں اس کے لیے کہ ہمارے اندر وہ وحدت, وہ محبت, وہ اخوت, وہ اثار کا جذبہ پیدا ہو جائے کہ اس رنگ میں گویا ہم سب رنگے چلے جائیں اس ماہ مقدس میں.
قرآن کریم نے لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ کہہ کر ہمارے سامنے بالکل رستے کا تعین کر دیا ہے. رسول کریم جس تہذیب اور جس معاشرے میں تشریف لائے تھے وہ معاشرہ آج کی نسبت ہزار گنا بدتر تھا, لیکن انہوں نے ان تہذیبوں کی داغ بیل ڈالی, تربیت کے عمل سے لوگوں کو گزارا, لوگوں کی فکری معنوی تربیت کے لیے وہ اسلوب اور وہ رستے نکالے جس کے نتیجے میں اس زمانے میں آہستہ آہستہ بچوں سے لے کر بوڑھوں تک اور خواتین سے لے کر جوانوں تک سب کے سب اس تہذیب میں ڈھلتے چلے گئے. تہذیبیں ظاہر ہے ایک دو دنوں میں نہیں بنتی, اس کے لیے ایک مسلسل محنت کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن ہمارا المیہ اس وقت یہ ہے کہ ہم جس طرح سے تاریخ میں ہوتا رہا کہ جو غالب کلچر ہوتا ہے اس میں مغلوب کلچر رنگتا چلا جاتا ہے, جب اسلام کا بول بالا تھا اور اسلام نے پوری طرح سے پوری دنیا پہ اپنا سکہ جمایا تھا, اس وقت دور دراز کے عالم کفر اور کفر کی سرزمینوں میں بھی اسلامی کلچر اور اسلامی تہذیب کا غلبہ تھا. لیکن جیسے جیسے یہ تہذیب مغلوب ہوتا چلا گیا اور مغرب کی تہذیب نے غلبہ پایا, اس کے بعد آہستہ آہستہ ہم اس رنگ میں ڈلتے چلے گئے. آج بھی جس طرح سے آپ خود دیکھ رہے ہیں ہمارے اپنے کلچر میں جو رنگ غالب ہے وہ مغرب کا ہے. جب تک ہم اس مغربی کلچر کے اثر سے نکلتے نہیں ہیں اور دوبارہ سے
یہ بنیادی سوال یہ ہے کہ وہ جب ہم مذہبیت ڈاکٹر صاحب ہمارے ہاں بہت بڑھ گئی, مسجدیں بہت آباد ہو گئیں, حج پہ آپ دیکھیں کتنے سارے لوگ ہو گئے, مذہبیت بڑھ گئی, لیکن وہ کلچر نہیں بڑھا. کہ ایسا تو نہیں اس کا تعلق کچھ ہماری مذہبی تعبیرات کے ساتھ ہے کہ ہم مذہب کو بطور کلچر کے اس طرح سے یا ایک سماج سے متعلق بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکے؟
نہیں, علامہ صاحب نے بہت پتے کی بات بتائی کہ وہ کہ اور اس بات کو گاندھی جی کے بھی کسی بات مکالمے میں بھی ہے کہ مسلمانوں کی خوش قسمت یہ ہے کہ ان کے پاس قرآن بھی ہے اور قرآن پہ عمل کرنے والا نمونہ بھی ہے. میرا خیال ہے, میں آپ سے تھوڑا سا اختلاف کرتے ہوئے کہوں گا, ٹھیک ہے مغربی اقدار کا ہے, لیکن میرا خیال یہ تبدیلی اس وقت آئی ہے جب ہمارے جو رول ماڈل تھے مذہب کے, وہ یا سیاست کے یا تجارت کے یا کمرشلزم کے یا اس مغربی مزاج کے, وہ خود بھی شکار ہوئے. کیونکہ رول ماڈل جب تک موجود رہتا ہے اس وقت تک معاشرے میں وہ اقدار موجود رہتی ہیں. جب وہ رول ماڈل میں تبدیلی آنی شروع ہو جائے تو پھر وہ چیزیں بدل جاتی ہیں. ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ ہوا ہے کہ استاد اور امام مسجد یہ ہمارے رول ماڈل تھے دین صحیح, کے صحیح. علم کے اور ان میں جب سے تبدیلی آئی ہے اس وقت سے پھر باقی نفسا نفسی بھی اس کے حوالے سے جائز ہونا شروع ہو گئی. مغرب کا یقیناً ہے, لیکن جب ہم مغرب کی بات کرتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ مغربی معاشروں میں جن چیزوں کو ہم ظاہری طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی خرابیاں ہیں, وہ اپنی جگہ ہیں, لیکن دیانت, ملاوٹ نہ ہونا, قانون کی پابندی کرنا, جو ایتھیکل ویلیوز ہیں, وہ اس معاشرے نے مغربی تمدن اور سب کچھ ہونے کے باوجود نہیں کھوئیں, وہ ابھی تک ان کے موجود ہیں. اور ان کا جو مذہبی معاشرے کے جو رول ماڈل ہیں وہ اب بھی ان کے ہاں فقر کی, سادگی کی, یہ ساری ان کے جو آپ کو نظر آتا ہے وہ ان کا سب رسمی ہے, لیکن ویسے جو اپنی ذاتی زندگی میں جو ہے وہ ان کے ہاں وہ اس کا تسلسل ہے, ہمارے ہاں وہ تسلسل ختم ہو گیا.
صحیح مثالیں موجود ہیں.
میں ڈاکٹر صاحب کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے ایک بات کا اضافہ کروں گا. دیکھیں, تہذیبیں جب جنم لیتی ہیں, جب آپ کلچر ڈیولپ کرتے ہیں تو اس کے پیچھے قوت نافذہ کا ہونا ضروری ہوتا ہے, جس کی طرف میں نے پہلے اشارہ کیا.
بہت بات آپ نے کی,
صرف تبلیغ اور صرف اخلاقیات سے
دونوں
بات آخر تک نہیں پہنچتی.
اثر نہ ہو تو کار کلیمی ہے بے بنیاد, دونوں چیزوں کی ضرورت,
لہذا دونوں لازم و ملزوم ہیں. آج اگر ہم اس کلچر کو, اس تہذیب کو زندہ کرنا چاہتے ہیں جو رسول پاک کے دور میں تھا اور واقعی نمونہ تھا, تو اس کلچر کو جہاں پر آپ اپنی اخلاقیات کے ذریعے سے اور مسجد کے ذریعے سے نافذ کریں گے, قوت نافذہ کی بھی ضرورت.
بہت شکریہ علامہ صاحب, آپ اور ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی کہ آپ تشریف لائے. باتیں تو بہت ساری ہیں رمضان کے فلسفے کے حوالے سے, فضائل کے حوالے سے, لیکن چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے, افطار کا وقت قریب آ رہا ہے, اب آپ مغرب کی اذان بھی سنیں گے، کچھ کمرشلز بھی ہیں اور ساری چیزیں، اس کے علاوہ بھی ہمارے پروگرام جاری رہیں گے. یہ خصوصی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہیں. ان شاء اللہ فیضان رمضان کا سلسلہ سارا مہینہ جاری رہے گا، علماء کے ساتھ گفتگو ہوتی رہے گی، مختلف پہلوؤں سے ہم آپ کے ساتھ شریک رہیں گے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد افطار کا وقت ہو جائے گا، آپ مغرب کی اذان سنیں گے اور اب ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ اور افشاں آپ کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے اسی وقت، اجازت دیجیے.